الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. हम लोग किताबुल फराइज और काफ़ी हमने कर लिया था, किताबुल फराइज का हम देख रहे थे क्वेश्चन आंसर, इसके कुछ थोड़े से क्वेश्चन रह गए वो करके फिर हम आगे किताबुल हिबात पे चलते हैं इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीराजिया आप बताएंगी कि विरासत में से जो विरासत का माल होता है उसमें सबसे पहले किसका हक निकाला जाएगा? अच्छा, नहीं उससे पहले भी किसी का हक है?
उससे पहले भी किसी के पास हमने कर्जा दिया हुआ है
जी,
या कफन दफन के उसके तो बहुत सबसे पहले
जी। तो सबसे पहले जो कर्ज हुआ है यानी जिसका कर्ज अदा करना है सबसे पहले उसका हक है कि उसका हक निकाला जाए, ठीक है। वारिसों से भी पहले उसका हक उसको दिया जाएगा, फिर उसके बाद कफन दफन उसमें से निकाला जाएगा उसका खर्चा, और उसके बाद फिर मीरास को तकसीम किया जाएगा। यानी फौरन से वारिस चीजें लेकर नहीं बैठ सकते, पहले मालूम करना चाहिए कि इसके ऊपर कोई कर्ज तो नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा इशरत आप बताएंगी, इनकी लाइन को अनम्यूट करें, मुझे इनका नाम नहीं नजर आ रहा जो लास्ट टाइम जो नहीं आए थे खास तौर पे। ये इशरत की लाइन अनम्यूट कीजिए, आप हैं यहाँ पे इशरत जी? तो इनकी लाइन अनम्यूट करें किस नंबर से? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्ला जी। आप बताएंगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकरूज की नमाज जनाजा किस सूरत में नहीं पढ़ाते थे?
जब तक के उसका खर्चा अदा कोई जिम्मेदारी ना है उसके खर्चे की, या खर्चे की अदाई का कोई वो ना उठा ले जिम्मेदारी ना
उसका जी। जब तक उसका कर्ज उसके माल में से या तो अदा हो जाए या कोई उसकी कर्ज अदा कर दे या जो भी, उस वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे। यानी ऐसा नहीं था कि किसी मकरूज की पढ़ाते ही नहीं थे, बल्कि अगर उसके माल में इतना होता था कि उसका कर्ज इससे अदा हो जाए तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दिया करते थे। तो इसमें यह शर्त जरूरी है देखनी कि मकरूज वो मकरूज जिसका कर्ज अदा ही नहीं हो सकता। बाद में बताएंगे इशरत की उसके बाद जब इस्लामी हुकूमत मालदार हो गई तो तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इसमें मामला था?
मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या था।
जी अफसर की लाइन खोले, जज़ाकअल्लाह खैर निशरत जी, अफसर की लाइन खोले। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप बताएंगे कि जब इस्लामी हुकूमत मालदार हो गई तो उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फैसला था मकरूज के लिए?
जब इस्लामी हुकूमत मालदार हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लामी हुकूमत की तरफ से जितना भी लोन होगा मैयत की तरफ से वो दिया जाएगा, और जो कुछ भी उसकी मैयत की विरासत होगी वो उसके वारिसों में डिस्ट्रीब्यूट होगी।
शाबाश, तो आज भी क्या ऐसा हो सकता है?
हाँ, अगर इस्लामी
शरीयत
कहीं पर नाफिज है तो ऐसा
ही होगा। शाबाश। अच्छा, तो ये देखें हम ऐसा क्यों करेंगे, जज़ाकअल्लाह खैरन सर, हम ऐसा इसलिए करेंगे कि इस्लामी हुकूमत जाहिर है लोगों से ज़कात भी तो कलेक्ट करती है, सदकात भी तो लेती है, बैतुल माल में लोग अपना माल भी तो जमा कराते हैं। तो अगर ऐसा कोई इंसान जो इस्लामी हुकूमत में रहता है अगर वो फौत हो जाता है तो अब इस्लामी हुकूमत ही उसका फिर ये चीज भी बर्दाश्त करेगी कि उसका कोई कर्ज हो तो फिर उसका कर्ज अदा किया जाए। और अच्छा, यहां से हमें ये बहुत अच्छी तरह पता चल गया कि कर्ज का मामला जो है वो मामूली नहीं है, और इसको ऐसे नहीं समझना चाहिए, कोई लाइट मैटर नहीं समझना चाहिए, बल्कि जो फौत शुदा हो उसके कर्ज को अदा करने की सबसे ज्यादा फिक्र होनी चाहिए। अक्सर हमारे यहाँ ये देखा गया कि जो वारिस हैं, ये आंखों देखा मुशाहिदा मैं अपना बता रही हूँ कि जो वारिस हैं वो अपनी अपनी विरासतें लेके अपने अपने घर बैठ जाते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि हमारे माँ बाप के ऊपर जो कर्ज है वो तो पहले अदा कर दें, उसकी किसी को भी फिक्र नहीं होती। تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایون شہید جو ہے اس کا عمل معلق رہتا ہے جب تک کہ قرض نہ ادا ہو جائے. تو عام لوگوں کی تو پھر کیا ہی بات ہے. تو بہت اسی لیے احتیاط کرنی چاہیے قرضہ لینے میں, اور اگر لے لیا ہو تو اس کو جلد سے جلد ادا کر دینے میں. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں کتاب الحبات. جی نفیسہ, آپ بتائیں گی کہ ہبا یا صدقہ اگر دے دیا ہے آپ نے تو اس کو واپس لینا کیسا ہے؟
جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی ہبا یا صدقہ جو بھی ہو دے کے واپس نہیں لینا چاہیے. یہ بالکل اس طرح جس طرح کسی کتے نے کیا کر دی اور اس کو واپس چار کے لینا,
جزاک اللہ خیر,
اتنا برا ہے نا.
ٹھیک ہے, شاباش. یعنی یہ اس قدر قبیح عمل ہے اور اس کو ایسی مثال سے بیان کیا گیا تاکہ انسان اس سے کراہت کرے. اور ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ جب کسی کی منگنی ٹوٹ جاتی ہے, کسی کی اس طرح سے کوئی رشتہ کہیں ہاں کی تھی وہ ختم ہو گئے, تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ جو تحفے ہم نے آپ کو دیے تھے وہ واپس کریں, اور یا آپ نے ہمیں دیے وہ ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں کی جاتی ہیں. ایسی چیز کرنا, دیکھیں کس قدر گندگی کا معاملہ اس میں بتایا گیا. وہ آپ اس مثال سے ہی دیکھیں کہ کیا کون انسان ہوگا جو اس چیز کو اپنے لیے پسند کرے گا. اور تاکہ کوئی اگر دے بھی رہا تو واپس نہیں لینا چاہیے تحفے کو. استغفر اللہ. اچھا جی جی فرزانہ, چلیے رافیہ آپ بتائیں. رافیہ یہ بتائیں گی کہ کون سا رشتہ ایسا ہے جس میں تحفے کی چیز واپس لی جا سکتی ہے؟
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی تحفے کی چیز باپ اگر اپنی اولاد کو دے بیٹے کو تو وہ واپس لے سکتا ہے, باپ اپنی اولاد سے لے سکتا ہے.
صحیح, وہ اس میں نہیں ہوگی کہ کتے کی جو کرایہ کر کے چاٹتا وہ اس کے اندر نہیں آئے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟
کیونکہ باپ نے اولاد کو اپنی مطلب پرورش کرتا ہے اس وجہ سے.
کیونکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو فرمایا تھا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. یعنی انسان خود تو بھی اپنے باپ کا ہی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. تو وہ بیٹے کے پاس ہو یا باپ کے پاس ہو, ایک ہی بات ہے.
ایک اور, کہ بیٹی
کے لیے
نہیں ہے یہ.
نہیں, بیٹی ہو یا بیٹا ہو, بیٹی بھی, یعنی اگر باپ نے ماں باپ نے کوئی چیز دی ہو تو یہ رشتہ ایسا ہے جو آپ وہ واپس لے سکتے ہیں. اچھا, نعمان بن بشیر کی آپ اس میں یاد رکھیں گی کہ نعمان بن بشیر کی جو یہ روایت ہے وہ اس میں دلیل کے طور پہ ہوگی کہ جو انہوں نے اپنے بیٹے کو غلام تحفے کے طور پہ دیا تھا, اور پھر وہ غلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس بارے میں کہ دوسرے لڑکوں کو بھی دیا یا نہیں, تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں دیا تو انہوں نے واپس لے لیا تھا. یہ دلیل ہے, اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اعتراض نہیں فرمایا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے واپس باپ اگر اپنی اولاد کو, چلے ہم اولاد کہہ دیتے ہیں, لڑکا نہیں بھی بیٹا نہیں بھی کہتے, اولاد کو کوئی چیز دیتا ہے تو وہ اگر واپس لے بھی لے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے, وہ اس کا حق ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی یاسمین اقبال جی, اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی نے آپ کی دی ہوئی چیز کو ضائع کر رہا ہے, کوئی آپ نے اس کو صدقہ و خیرات دیا تھا یا تحفہ دیا تھا, یا صدقے میں خاص طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو ضائع کر رہا ہے, آپ کے سامنے وہ اس کو بے دردی سے استعمال کر رہا ہے. آپ نے بہت دفعہ, میں نے ایسے سنا ہے, ہم نے ان کو کپڑے لے کے دیے, ہم نے تو دیکھا انہوں نے کپڑے پہن کے اتنے گندے کیے ہوئے تھے, انہوں نے ایسے کیا ہوا تھا, تو اب یا اور کوئی چیز, اور آپ کا بڑا دل خراب ہوتا ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ چلو کپڑے نہ صحیح, کوئی بھی چیز ہے, اب ہم واپس خرید لیں, چلو قیمت دے کے خرید لیں, ان کو تو لگتا قدر ہی نہیں ہے اس چیز کی, تو کیا لے سکتے ہیں اس طرح؟
وعلیکم
السلام ورحمۃ
اللہ. پہلی سیوا اور صدقہ کی مثال میں جو پہلی حدیث پڑھی تھی نا, عمر رضی اللہ عنہ نے جب ایک گھوڑا
جی
دیا تھا
جی,
اس کی مثال ہے. تو ہمیں کوئی حق نہیں, وہ چاہے توڑے پھوڑے کچھ بھی کرے, بس آپ نے دے دیا.
بالکل, جزا اللہ خیرن. اسی کو کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال والی بات, کہ نیکی کر کے بھول جاؤ, یعنی اب اس کے بعد آپ کا کوئی رائٹ نہیں رہا. اب آپ اس کو دیکھ دیکھ کے دل میں افسوس کر رہے ہیں, ان کو تو دینا ہی نہیں چاہیے تھا, انہوں نے تو قدر ہی نہیں کی ہماری چیز کی. انہوں نے اکثر ہو جاتا ہے نا جب ہم کوئی چیز اپنی بڑی پسند سے اور بڑے دل کے ساتھ شوق کے ساتھ کسی کو دیتے ہیں اور وہ اس کو خراب کر رہا ہے, تو اب ہمارا دل ہوتا ہے کہ یہ کیا اس نے کیا, اور بڑا اس کے اوپر افسوس کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم اگر اس کو واپس لے لیں اس سے یہ چیز, چلو اس کو پیسے ویسے دے دوں تو پھر تو چلو اس مطلب چیز تو نہ خراب ہوگی. لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے, اس چیز کو ایسے ہی بھول جائیں جیسے کبھی آپ کی تھی ہی نہیں ہے, جیسے کبھی آپ نے دی ہی نہیں ہے کسی کو. اچھا یہ بتائیں, جی نسرین آپ یہ بتائیں کہ وہ چیز اگر آپ بکتی ہوئی دیکھ رہے ہیں بازار میں, اس نے مثلا بیچنے کے لیے دے دی, تو کیا اس صورت میں خرید سکتے ہیں؟ آپ تو بک ہی رہی ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
میں نے ایک دو سوال بھی پوچھے, یہ ہے کہ نہیں پھر بھی نہیں دے سکتے, کیونکہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر کا تھا نا گھوڑا بک رہا ہے, تو
جی جی کام بھی نہیں آپ خرید سکتے چاہے وہ بک رہی ہو بازار میں. مثلا آپ اس کو جیسے میں نے کہا کہ بالکل بھول جائیں اس چیز کو, بھلا دیں کہ جیسے کبھی کوئی تھی ہی نہیں وہاں پہ. اور اگر اپنی زندگی میں آپ نے اولاد کو دینا ہے تو کس قانون کے تحت دیں گے یہ بھی بتا دیں, کیونکہ اگلی روایت اسی
ہے. وراثت تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے نا, تو جسے ون تھرڈ میں سے اگر دینا چاہیے, نہیں زندگی میں آپ دے سکتے ہیں.
اچھا کس قانون پر
اولاد ہے تو اس کو دے سکتے ہیں, لیکن انصاف لازمی ہے.
ہاں برابر دیں, یہ کہیں برابر انصاف تو وہ بھی ہے کہ بیٹے کو دو دیے اور بیٹی کو ایک حصہ دیا, وہ بھی انصاف ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, تو انصاف تو وہ بھی ہے. تو اگر ہم یہاں پہ اسی قانون کو لاگو کریں گے تو یہاں پہ وہ انصاف نہیں ہوگا, یہاں پہ انصاف کیا ہوگا کہ برابر برابر
برابر.
ٹھیک ہے جی, اب آپ بتائیے آپ کا کیا سوال ہے.
میرا سوال یہ تھا کہ وہ اصل کا جیسے کہ آپ نے بتایا تھا کہ غریبی رشتہ وہ ہوتا ہے نا, تو وہ مرد بیٹا اور بیٹی دونوں کا پوتے نواسا دونوں ہو سکتے ہیں؟
جی بالکل, اس لیول پہ جو بھی ہوگا, چاہے وہ لڑکا ہو لڑکا تو ہے اس کو لڑکے کو دیکھیں گے, اسی لیول پہ لڑکی بھی ہے تو وہ بھی اسی میں آئے گی. لیول سیم ہونا چاہیے. جی راشدہ کالیہ آپ بتائیں گی کہ عمرہ کیا ہے. اچھا سوری میں نے کیا, جی آپ بتائیے عمرہ کیا ہے. جی عمرہ کیا ہے راشدہ کالیہ. اچھا جی اب آپ کی آواز جی جی اب بتائیے. جی
آواز آ رہی ہے؟
جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
عمرہ تو ایک تو ہوتا ہے جو چھوٹی ہاتھ سے ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کرتے ہیں طواف میں اور صفا مروہ میں, اور یہ ایک عمرہ جو چھوٹی یا سے ہے, اس کا مطلب ہے عمر بھر کسی کو کوئی چیز دے دینا نا.
تو اس کے بارے میں اسلام میں کیا قانون ہے؟ اس کے بارے میں اسلام میں کیا قانون ہے؟
اسلام میں کیا قانون ہے؟
جائز تو ہے لیکن اس کا کیا قانون ہے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے, راحت آپ بتائیں گی کہ یہ عمرہ کے بارے میں آپ بتائیں گی کہ کیا آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا اس کا قانون ہے عمرہ کا. جی
السلام
علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اب آ گئی. جی
جی اس کا یہی قانون ہے کہ مطلب زندگی میں جیسے ماں باپ دے دیتے ہیں تو اولاد کو, تو وہ زندگی میں دے دیا, اگر ماں باپ کی زندگی میں جیسے کوئی مکان ہے باغ ہے کوئی دکان ہے تو اس کی آمدنی رہی, تو اس کو انہوں نے عمر بھر کے لیے عمری کہلاتا ہے کہ دے دیا, جیسے حضرت جابر سے بھی لیا جاتا ہے. تو اگر وہی چیز زندگی وہ فوت ہو گئے تو پھر وہ وراثت میں بن جاتی ہے.
کس کی وراثت بنے گی اور کون
اولاد کی؟ پہلے تو وہ استعمال کر رہے ہیں نا, جیسے باپ نے کہا کہ یہ مکان میں تمہیں دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے اپنی زندگی میں یہ خطا بھی ہو گیا اور عمر بھر کے لیے ان کو دے بھی دیا, تو وہ چاہے استعمال کریں چاہے اس کی آمدنی زندگی بھر باپ نے دے دی, تو اگر باپ کی فوتگی کے بعد وہی مکان وراثت بن جاتا ہے.
اچھا تو یہاں پہ جیسے ایک حدیث میں ہے, یہاں پہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے متعلق فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس کا ہو جاتا ہے جسے ہبا کیا, اور دوسری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ جائز ہے. تو یہ دونوں حدیثوں
تو عمرہ جائز وہی کہہ دیتے ہیں نا, کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا, مجھے جو سمجھ آ رہی ہے کہ حبا زندگی میں تو انہوں نے حبا دے دیا نا, اب اگر کہ حبا دے دیا ٹھیک ہے تو زندگی میں, تو ایسے ہی زندگی میں کوئی گھر بھی عمری کے طور پہ دیتے ہیں تو رسول اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمانا ہے کہ پھر حبا تو واپس لے لیا جاتا ہے, کیونکہ حبا جو ہے زندگی میں برابر کرنا ہے آپ کو ہر اولاد کو. تو جو عمری کا بات ہے وہ آپ نے اگر دے دی ہے تو مرنے کے بعد وہ وراثت کے طور پہ تقسیم کی جائے گی.
صحیح, ٹھیک ہے, شاباش. اچھا یہ جیسے ہم اس کو عمری نہیں کہیں گے, ہم اس کو بھی عمرہ ہی کہیں گے. دیکھیں حبا کی تو نہیں ابھی بات, صرف اولاد میں نہیں کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں. مثلاً کہ آپ نے کوئی آپ کے پاس جانور تھا دودھ دینے والا, آپ نے وہ کسی کو دے دیا. اور عمرہ یہ جہالت کے زمانے میں بھی ہوا کرتا تھا یہ طریقہ, مگر اس وقت کوئی فگر فوت ہو جاتا تھا, جس کو کوئی چیز دی ہوتی تھی وہ اگر فوت ہو جاتا تھا تو وہ واپس لے لیتے تھے. لیکن اسلام نے کیا قانون دیا, یہ میں پوچھ رہی تھی کہ اسلام کا یہ قانون جو ڈفرینٹ تھا, جو بات جہالت سے ڈفرینٹ ہے, وہ یہ ہے کہ اسلام نے یہ ہمیں بتایا کہ جس کو دے دی ہے اب اس سے واپس نہیں لی جائے گی, وہ چاہے فوت بھی ہو جائے پھر بھی واپس نہیں لینی, پھر بھی وہ اسی کی ہے, اسی کی وراثت بنے گی. اب جو پہلا مالک تھا اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے. اس طرح ہم اس کو ڈیفرینشیٹ کریں گے, اس طرح کہ جہالت سے الگ اسلام نے کیا قانون دیا. عمرہ کا تو قانون جہالت میں بھی تھا, عمرہ تو جہالت میں بھی کیا جاتا تھا, لیکن کیا فرق, کیا فرق یہ ہے کہ اسلام نے اس کو واپسی کا دروازہ بالکل بند کر دیا, اب واپس نہیں لے سکتے. عمر بھر کے لیے چیز دے دیا اور اب سمجھ لو کہ ساری زندگی تو وہ یوز کرے گا ہی, مرنے کے بعد بھی اسی کی ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی آگے دیکھتے ہیں کتاب الوصیہ, وصیت کے جو مسائل ہیں ان کو دیکھتے ہیں جی. اور کون پچھلی دفعہ کس کی باری نہیں آئی تھی, اچھا جی جی صباحت آپ بتائیں گی کہ وصیت کیا ہے اور کیا وصیت صرف مال میں کی جاتی ہے.
جی نہیں, وصیت مال میں بھی کی جاتی ہے اور جو کہ اب فرض نہیں رہی ہے, لیکن وصیت جیسے نصیحت کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کے لیے کوئی بھی نصیحت ہو اس کو بھی وصیت ہی کہتے ہیں.
جی تاکیدی حکم, کوئی بھی تاکیدی حکم کیا جانا وہ وصیت ہوتی ہے, تاکید کے ساتھ کسی کو کہہ دینا. اور جب ہم وصیت ایسے اپنی شریعت میں یوز کرتے ہیں تو ظاہر ہے مرنے والے کی کوئی بھی تاکید کی بھی, کوئی بھی نصیحت کی بھی, چاہے وہ مال کے بارے میں ہو چاہے وہ کسی چیز کے بارے میں بھی ہو, وہ اس کو وصیت کہا جاتا ہے. اچھا کلثوم آپ بتائیں گی کہ یہاں پہ پہلی حدیث ہے کہ دو راتیں بھی وصیت کیے بغیر نہیں گزارنی چاہیے, تو اس کو اب کیسے لاگو کیا جائے گا اس حکم کو؟
وعلیکم
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ تعالیٰ نے احسان بنا دیے ہیں, لیکن اب جس طرح آپ یہ وصیت کر سکتے ہیں اپنی اولاد کو کوئی نیک عمل کرنے کی, کوئی بدعت سے بچنے کے لیے, یا کوئی اپنے بارے میں کہ میرے مرنے کے بعد نوحہ نہ دیا جائے, اس طرح کی یہ وصیت آپ کر سکتے ہیں.
اور مال میں بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل بھی نہیں کر سکتے.
نہیں, مال میں تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دی ہے وہ تو اسی کے مطابق ہوگا, زندگی میں آپ کر سکتے ہیں, حساب کے ساتھ اپنی اولاد کو یا کسی اور کو بھی آپ دینا چاہتے ہو تو آپ ون تھرڈ دے سکتے ہو نا.
جی یہ زندگی میں دینا چاہتے ہو اپنی اولاد کو تو ون تھرڈ دے دیں گے.
نہیں, انہیں اولاد کو نہیں, اولاد کو تو آپ برابر دیں گے جو بھی آپ دیں گے, لیکن اگر آپ
مرنے کے بعد یا زندگی میں آپ کہہ رہی ہیں؟
زندگی میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر آپ بچوں کو دے رہے ہیں تو آپ اس طرح سے برابر سب کو دیں گے. اور اگر آپ اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ سارا ہی
صحیح ہے صحیح ہے
وہ وقت ہے
یہاں پہ ٹھیک ہے صحیح بات آپ نے ایک تھوڑی سی غلطی کی ہے جو کہ ساری چیز کو بدل سکتی ہے اور وہ یہ کہنا کہ زندگی میں آپ ایسے کر سکتے ہیں زندگی میں نہیں یہ تو مرنے کے بعد ہی ہوگا وصیت تو زندگی میں کی جائے گی مگر یہ چیز یہ کام تو مرنے کے بعد ہی کا ہے کہ وصیت اس چیز کی وصیت ہوتی ہی وہ ہے جو مرنے کے بعد آپ زندگی میں نہیں ہے اس طرح سے کر سکتے کہ کسی کو آپ یہ 1/3 دے رہے ہیں یا کسی کو ایسے کر رہے ہیں یا اس چیز کی وصیت لکھی تو ظاہر ہے زندگی میں ہی جائے گی مگر جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے وہ مرنے کے بعد ہی ہوگی اور اپنی زندگی میں 1/3 وغیرہ کی تقسیم کسی کو نہیں کر سکتے کہ آپ نے کہا کہ میں نے اپنی اولاد کو تو برابری کا دے دیا اور 1/3 میں کسی اور کو دے رہے ہیں یہ نہیں کر سکتے یہ آپ جی شازیہ ناصر آپ اس چیز کو تھوڑا اور بتائیں اس کو بیان کریں زندگی میں کیا کر سکتے ہیں اور مرنے کے بعد کیا یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کا ڈفرنس پتا ہو آپ کو
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہے
جی جی آ رہی ہے
اس کا یہ ہے کہ زندگی میں تو وصیت کرنا مستحب ہے پر اس پر عمل مرنے کے بعد ہوگا اور جو مرنے کے بعد اگر زندگی میں وصیت نہیں کی ہے تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حصے مقرر کر دیے ہیں اسی طرح تقسیم ہوں گے اور باقی
اور اگر وصیت کی کرنی ہے تو پھر کتنی تک حد تک کر سکتے ہیں اپنے مال میں سے
اگر وصیت کرنی ہے 1/3 یا اس سے بھی کم کی وصیت کریں گے
ٹھیک ہے اور کن کے حق میں کی جا سکتی ہے اور کن کے نہیں کی جا سکتی چلیں کن کے نہیں کی جا سکتی یہ صرف بتائیں
جو حصے وراثت کے حصہ دار بن رہے ہیں بیوی بچے یا کوئی اور ہے تو ان کو نہیں کرے گا ان کے حق میں وہ وصیت نہیں کر سکتا 1/3 کی
شاباش جی یعنی یہ بہت ویری ویری امپورٹنٹ اچھا ایک اور میں سوال پوچھ لوں پھر اس کے بعد میں آگے جاتی ہوں آپ کا تو ہو گیا ہے جی ناظرین آپ بتائیں گے کہ یعنی زندگی میں اگر آپ نے کرنا ہے تو کس طرح سے ہے اور مرنے کے بعد کس طرح سے اگین وہی کوسچن ہے زندگی میں اگر میں اپنے چاہتی ہوں کہ میں اپنے مال کو ڈسٹریبیوٹ کر جاؤں کیا سب سے پہلے تو کیا یہ الاؤڈ ہے اگر الاؤڈ ہے تو پھر کیسے ہوگا اور اگر مرنے کے بعد کرنا ہے تو پھر کیسے ہوگا
السلام علیکم انصاف کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس مال میں سے جیسے تھوڑا دینا چاہتے ہیں تو 1/3 کی صرف وصیت کر کے جا سکتے اور اگر کسی نے زندگی میں نہیں برابر دیا اپنی اولاد کو تو پھر اس کے مرنے کے بعد جیسے اچانک کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر وراثت کے ہی مطابق جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس حساب سے پھر مال تقسیم ہوگا
ٹھیک ہے اور
جب میرا ایک کوشچن تھا اگر کوئی مرنے والا یہ کہتا ہے میری جیسے اس کی کوئی اتنی مطلب وہ نہیں ہے بعد میں جب وہ مر گیا تو کچھ ہے نہیں اس کے پیچھے اور اگر وہ کہے کہ میری اس اولاد کو اس اولاد کو اتنے پیسے دے دینا اتنے پیسے دے دینا
نہیں
وہ کیا ٹھیک ہے
نہیں 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 آپ اپنے وارث کے لیے تو پیسے دے دینا کیا وہ تو اسی کو ملنے ہی ہیں وارثوں کو ہی ملنے ہیں وہ نہیں بھی کرے گا تو جو اللہ تعالیٰ نے حصہ
کوئی بھی پراپرٹی نہیں ہے سر نے بتایا تھا نا کہ جو مرنے والا ہو ان کے نام پہ جو پراپرٹی ہوگی وہی وراثت بٹے گی
صحیح
ہاں تو اگر ان کے نام پہ مرنے والے کے نام پہ کوئی پراپرٹی نہیں ہے پر وہ کہہ کر گئے کہ میرے اتنے پیسے کرو اس کو دے دینا
چاہے پراپرٹی کیا چاہے ایک 10 روپے بھی ہیں اس کے وہ بھی اس کی وراثت ہے وہ بھی انہی کو ملے گی وہ اس کو بولنے کی تھوڑی ضرورت ہے کہ اب میرے بچوں کو دے دینا یہ یا میرے فلاں بچے کو دے دینا اب مثال کے طور پہ اس کے 12 روپے ہیں اگر اتنے کم پیسے بھی ہیں پراپرٹی کو آپ چھوڑیں جو پراپرٹی تو بڑی بات اتنے پیسے بھی ہیں کہ اس کے پاس $12 ہیں اور اس کے 3 بچے ہیں ان کے اندر ہی وہ $12 تقسیم ہو جائیں گے وراثت میں یا اس کی بیوی ہے یا جو اس کے وارث ہیں انہی میں تقسیم ہو جائیں گے وہ اب یہ نہیں کہے گا میرے فلاں بچے کو دینا میں نے جیسے پہلے بتایا تھا یہ امپورٹنٹ سوال ہے اس کو نوٹ کریں کہ کمی بیشی آپ وراثت کے قوانین میں نہیں کر سکتے نہ کمی کر سکتے نہ زیادتی کر سکتے نہ یہ کہہ سکتے میرے فلاں بچے کو زیادہ دے دینا نہ یہ کہہ سکتے میرے فلاں بچے کو کم دینا یا دینا ہی نہ کیونکہ میں اس سے ناراض ہوں اور فلاں کو دے دینا زیادہ کیونکہ میں اس سے راضی ہوں ज्यादा, या ये कहना कि मेरे फलां बच्चे को दे देना, दे देना तो कहने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए क्योंकि वो तो ऑलरेडी वारिस है और अल्लाह ताला ने उसका तो जो पोर्शन है वो बता दिया कि इतना इसका पोर्शन है, फिर वो कहे या ना कहे उनको मिलना ही है। मगर अपने तौर पे, मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने अगर किसी का पोर्शन 1/4 रखा है और मैं कर दूं कि नहीं वो जो है ना इसको तो मुझे बहुत चाहिए था इसलिए इसको आधा दिया जाए, तो ये नहीं हो सकता। पोर्शन हम खुद नहीं कर सकते, वारसों के हक में हम हिस्से बकरे खुद नहीं कर सकते, बल्कि जो अल्लाह ताला ने फरमा दिया उसी तरह होंगे। ये बात क्लियर हो गई है? ना कम कर सकते हैं ना ज्यादा कर सकते हैं, जैसे कम करना गुनाह है इसी तरह ज्यादा करना भी गुनाह है। कि एवरीथिंग टू हिज सेकंड वाइफ, वुड द किड स्टिल इनहेरिट आफ्टर हिज डेथ, ही वांट्स टू गिव एवरीथिंग टू हिज, अपनी जिंदगी में उसने दे दी है। इफ अ मैन रीमैरी समवन, मेरे ख्याल में आपका ये मतलब है कि जिंदगी में अपनी वो उसने सारा कुछ दूसरी वाइफ, उसमें भी ये होगा कि आप एक शादी करते हैं और उसके बाद दूसरी जब करेंगे तो बीवियों के दरमियान भी अदल व इंसाफ का हुक्म है। आपको ये भी पता है ना कि जैसे औलाद के दरमियान अदल व इंसाफ है, इसी तरह बीवियों के दरमियान भी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि मैं इस मामलात के अंदर तो अदल व इंसाफ करता हूँ लेकिन दिल पे मेरा जोर नहीं, कि अगर दिल में किसी की मोहब्बत ज्यादा है, दिल किसी तरफ इंक्लाइंड ज्यादा है तो इस पे मेरा जोर नहीं है, लेकिन बाकी तमाम मामलात में, मसलन खर्चा देने का मामला, इतने छोटे मामलात तक में भी अदल व इंसाफ जरूरी है। कहां ये कि प्रॉपर्टियां किसी और के नाम कर देना और सारा कुछ ये को दे देना, ये बहुत वैलिड बात है, क्योंकि इस तरह बहुत कॉमनली होता है कि जब दूसरी शादी मत करते हैं तो वो सारी प्रॉपर्टी उसके नाम लिखवा दी, सारा कुछ उसके नाम और सब कुछ इसी के बच्चों को दे दिया, चाहे बच्चे हैं अगर वो इनहेरिट कर रहे हैं, अगर तो उसने उसके नाम लगा दिया है फिर तो किसी चीज को इनहेरिट नहीं कर सकते। मेरे ख्याल आप पहली बीवी के बच्चों को क्या पूछ रही हैं, क्योंकि दूसरी बीवी के बच्चे तो खुद ब खुद इनहेरिट करेंगे अपनी माँ से, लेकिन अगर उसने लगवा दिया तो उसने ना इंसाफी की है, अब वो बच्चे कैसे उसकी इनहेरिटेंस में तो आते ही नहीं है। एंड दे से दैट द सन यूज्ड टू पे रेंट फॉर दिस हाउस, सो दिस हाउस विल हैव मोर शेयर फॉर हिम। नहीं, इस तरह से नहीं होता, अगर वो चाहे तो जिंदगी में ही फिर आप उसको, उस बेटे को कुछ ना कुछ कॉम्पेंसेट कर सकते हैं या उसका कुछ कर सकते हैं, वो जिंदगी में करेंगे, मगर मरने के बाद अगर ये चाहें कि क्योंकि वो रेंट पे करता रहा इसलिए उसका ज्यादा शेयर होगा, नहीं मरने के बाद नहीं, मरने के बाद तो विरासत वाला ही होगा, जिंदगी में ही फिर उसको किसी ना किसी तरह और कॉम्पेंसेशन की जाए। को अपने हिस्से दे देती हैं, ऐसा जायज है? अगर कोई आप जो मसलन आप पूछ रही हैं कि बहन अपने भाई को हिस्सा देना चाहती है, तो हिस्सा तो किसी को भी अपना दे सकती है, लेकिन हिस्सा ये, अब इसमें मसला ज्यादातर ये होता है कि हिस्सा मिल ही नहीं रहा होता तो वो बेचारियां कह देती हैं कि चलो हिस्सा भाई को दे दो, क्योंकि वो कौन सा उसको हिस्सा दे रहे होते हैं। तो अगर तो हिस्सा मिल रहा है और वो फिर सोच रही है कि नहीं मेरे भाई को ज्यादा जरूरत है, उसके हालात ऐसे हैं या कुछ भी, तो वो फिर दे देती है, वो एक अलग बात होती है। और एक ये है कि बेचारे, अब वो ही बात है कि जो मजलूम है उसके ऊपर उसके पास बदला लेने का है ही नहीं कोई, ना उसके पास राय, बेचारे के पास ना कोई इख्तियार है ना कुछ है, तो फिर उसके बाद वो कहे कि मैंने माफ कर दिया, तो वो माफ करना क्या हुआ, वो उसके पास राइट ही नहीं था, उसके पास वहां पे उस जगह पे उसको किसी ने ये हक ही नहीं दिया। तो बात तो ये है कि अगर मिल रहा है फिर दे तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर मिल ही नहीं रहा और फिर कह दे कि चलो मैंने तो माफ ही कर दिया, तो अल्लाह ताला को बेहतर फिर पता है। मोस्ट हैपन व्हेन मेन रीमैरी, कॉमन प्रॉब्लम, बिल्कुल ये तो बहुत ज्यादा होता है। गेटिंग एनी विरासत, नोस अबाउट फोर वाइफ बट दे डोंट नो एनी इस्लामिक लॉज। हाँ जी बिल्कुल, ये बात सही है कि ये जो जो दो शादियां करेगा और उसके बाद एक बीवी को लटकता वैसे ही छोड़ देगा, दूसरी तरफ सारी तवज्जो करेगा, तो उसका तो क्यामत के दिन एक हिस्सा ही पैरालाइज्ड होगा कि जो जिसने ऐसा छोड़ दिया।
उसको खतरा ना कहीं मक्का में छोड़ना हो जाए, तो उन्होंने जब बात की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी लिखवा भी की थी और ये भी कहा था कि पेशेंट भाई की थी कि तुम तुम्हारी से जो है कुछ लोगों को फायदा मिलेगा।
वो क्यों इतने फिक्रमंद क्यों थे कि मैं यहाँ पे फौत क्यों ना हो जाऊँ, क्यों इतने फिक्रमंद थे?
क्योंकि वो हिजरत करके वहाँ से मक्का से मदीना जा चुके थे, और जो एक दफा अल्लाह की खातिर हिजरत कर ले तो उसके लिए 3 दिन से ज्यादा एक जगह पे रुकना वो उस हिजरत का जो अजर सवाब है कमी का बायस होता है। इसलिए फिर नबी सल्लम ने फिर दुआ भी की थी ना कि अल्लाह मेरे सवाब की हिजरत को तकमील में कर दे, और इनकी दुआ कबूल हुई थी और ये जो है नबी सल्लम की जिंदगी के बाद हो गए थे।
शाबाश, वेरी गुड, ऐसे जवाब होना चाहिए, टू द पॉइंट, प्रिसाइज, और बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि आप जवाब दे रहे हैं और आपको खुद भी नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ और वहां से पस पढ़ पढ़ के जवाब मुझे देते हैं, वो जवाब नहीं मुझे चाहिए होता। आप जुबान नहीं बताया करें, पढ़ा ना करें जिस वक्त आप बोल रहे होते हैं, और दूसरे ये कि आपको खुद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो इस तरह से आपने जवाब देना जैसे इन्होंने दिया। अच्छा, ये भी हो गया कि एक तहाई की वसीयत की इजाजत तो है, लेकिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया है वो 1/4 में वसीयत करना बेहतर है, बेहतर पसंद ये फरमाया, इजाजत है अलबत्ता कि 1/3, क्योंकि 1/3 ज्यादा होता है ना, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि उससे भी कम की वसीयत की जाए। इरम, आप बताएंगी कि क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा चाहते थे कि इससे भी कम की वसीयत की जाए?
जी सर, इसलिए घर जो इनकी विरासत में जो औलाद वगैरह वो इनके पीछे जो है वो यानी कि बुरे हाल में ना आ जाए कि उनको दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़े।
जी शाबाश, जज़ाकअल्लाह खैरन। हाँ जी बिल्कुल, इसलिए कि अगर आप अब इस शौक में वसीयत कर रहे हैं कि मैं फलाने अस्पताल को अब दे दूं और मैं फलाने को दे दूं, चलो मेरी अब आखिरत बन जाएगी, तो अगर ऐसा करना हो अपनी जिंदगी में करें। अब जब जाने वक्त है, अब उस वक्त चाह रहे हैं कि फलाने को दे दें, फलाने को दे दें। अब बच्चे जो हैं, या तो अगर औलाद मालदार है फिर एक तहाई की बेशक वसीयत करने, लेकिन अगर औलाद खुद यानी उनको जरूरत है तो बेहतर है कि वसीयत की ही ना जाए माल में। ठीक है, फिर वसीयत की ही ना जाए माल में, और अगर करनी ही बहुत है तो आप 1/4 की कर दें, या बहुत ही छोटी इससे भी कम चीज की कोई कर दें, और एक तहाई की भी वसीयत ना करें तो बेहतर है उस वक्त। जी, अब हमें इससे यह पता चलता है कि इंसान के ऊपर जो सबसे पहला हक है वो उसके कराबत के रिश्तों का है, जो उससे सबसे करीबी रिश्ता है वो औलाद का रिश्ता है, माँ बाप का रिश्ता है, बीवी का रिश्ता है, ये रिश्ते बहुत करीबी हैं, और अल्लाह ताला ने इन रिश्तों के एहसास में बंदा से सोचेंगे खुद भी शायद कभी इतना नहीं सोचता अपने रिश्तों के बारे में जितना कि अल्लाह ताला ने उसके इन करीबी रिश्तों का ख्याल रखा है, और उनको उनका हक दिलाया कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते कि पूरा जो है ना अपना माल शौकत खानों को दे के चले जाओ और कहो कि बस वो मैंने सारा वक्फ कर दिया जी, मैं तो बड़ी अब मैं मरने लगी हूं तो अब मैंने उनको वक्फ कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। चाहे मालदार ही क्यों ना हो, याद रखें, चाहे मालदार ही क्यों ना हो आपके वारिस, फिर भी ये नहीं कर सकते। ये करना है तो अपनी जिंदगी में आप जो मर्जी करते रहें, लेकिन इस तरह की वसीयतें करके नहीं जा सकते। ठीक है, अच्छा जी, जी मरियम, अच्छा अब आपके पर मैं आती हूँ। जी मरियम, आप बताएंगी कि इसाले सवाब के लिए औलाद अगर सदका करे तो क्या वालदैन को पहुंचता है और बाकी लोग करें तो क्या पहुंचता है?
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी औलाद का तो डेफिनेटली पहुंचता है, और दूसरे जो है अगर नियत करें तो उनका नहीं पहुंचता, और माली अमदाद अगर वो करें तो उसका थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन ज्यादा यही है कि अगर माली करें वो सदका तो पहुंचता है दूसरों की तरफ से, लेकिन जैसे कुरान पहुंचाना और नमाजें पढ़ लेना किसी की तरफ से ये नहीं पहुंचता। औलाद फर्ज रोजे और हज कर सकती है अपने वालदैन की तरफ से, सिर्फ फर्ज रोजे नसीब नहीं।
ठीक है, शाबाश, जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा, बहुत अच्छा। जी आप नाहिद सिद्दीकी जी, आप बताएंगी कि कौन कौन से काम हैं जो कि कर सकते हैं मैयत को सवाब पहुंचाने के लिए, उनका सवाब मिलता है औलाद के अलावा, दूसरे लोग कौन कौन से काम कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते, इसको जरा समराइज कर दें।
सिर्फ एक काम जो कर सकते हैं गैर लोग औलाद के अलावा, दुआ शायद कर सकते हैं, दुआ इस्तिग़फ़ार पढ़ें, ज्यादातर दुआ इस्तिग़फ़ार पढ़ सकते हैं।
और
ये कि अगर माली तौर पर उसकी ज़कात हो तो आप ज़कात दे सकते हैं उसकी, जब कोई मरने वाला ज़कात नहीं दे सका तो उसकी ज़कात दे सकते हैं, कोई ऐसा ہو گیا, اور حج جو ہے صرف وارث کر سکتے ہیں, غیر لمبی کر سکتے ہیں, نہ صرف قرآن خانی کر سکتے ہیں,
اور صدقہ
اس لیے وہ کر سکتے ہیں,
صدقہ کر سکتے ہیں دوسرے لوگ,
غیر لوگ صدقہ کر سکتے ہیں.
چلیے ٹھیک ہے, الحمد للہ یہ بات
کر سکتے ہیں, اور دعائیں خیر کر
جی, تو اس کا مطلب دو کام ہو گئے رائٹ,
دو کام.
جزاک اللہ خیر, جی صدقہ کر سکتے ہیں اس کی طرف سے, اور دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں, دعائیں رحمت کر سکتے ہیں. دعائیں تو جتنے بھی لوگ کریں, تمام مسلمان ایک دوسرے کے لیے کریں, جس کو جانتے ہوں یا نہیں جانتے ہوں ان کے لیے کریں تو وہ کر سکتے ہیں. اسی طرح صدقہ ہو گیا, یا صدقہ اور زکوٰۃ ایک ہی بات ہو گئی نا, زکوٰۃ تو فرض عبادت ہے, اور صدقہ جو زکوٰۃ ہے یا صدقات ہیں وہ غیر لوگ بھی اگر دینا چاہیں اس کی طرف سے تو وہ دے سکتے ہیں. تو آپ کو اگر کوئی پیارا ہے تو آپ اس کی طرف سے صدقہ بھی کر سکتے ہیں. بعض لوگ اس وقت جس وقت کہ ان کا کوئی فوت ہوتا ہے تو بہت تکلیف میں ہوتے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں یاد ہوتا کہ ہم نے دعائیں کرنی ہیں, ان کو یہ نہیں یاد ہوتا کہ ہم نے ان کی طرف سے صدقہ و خیرات ہم کر سکتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ہی وہ بھول جاتے ہیں. دیکھا ہے آپ نے کبھی, وہ اپنے رونے دھونے میں لگے ہوتے ہیں, ادھر ادھر اور رسمیں کرنے میں لگے ہوتے ہیں, اور رسموں پہ زیادہ توجہ ہوتی ہے اور دوسری چیزوں پہ نہیں ہوتی. قرض بھی چاہیں تو ادا کر دیں, بالکل یہ بھی ایک مالی وہ ہے, قرضہ اگر ہوگا تو ادا کر دیں, نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے. مگر اور کون سی چیزیں ظاہر ہے, ہر ایک کو تو قرضے کا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کسی کا کتنا قرض ہے, اگر معلوم کر کے ادا کرنا چاہیں تو وہ بھی ایک صدقہ ہی ہے, جو دینے والا ہے اس کی طرف سے صدقہ ہے. اور جو اگر نہ بھی قرض ہو تو تب بھی آپ کر سکتے ہیں, عمرہ کسی کے نام کا کر سکتے ہیں. دیکھیں اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے, یہ اختلافی بات ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ کر سکتے ہیں, بعض کہتے ہیں نہیں کر سکتے, چاہے زندہ ہے چاہے مردہ ہے اس کی طرف سے, کیونکہ اس کے اندر دونوں عبادتیں ہیں, بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے. اور بدنی عبادات کا زیادہ تر کے منع کیا جاتا ہے کہ بدنی عبادات نہیں کر سکتے, صرف مالی کر سکتے ہیں, مگر اس میں چونکہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں اس لیے اس کے بارے میں اختلاف ہے. واضح کوئی ہمیں ایسی حدیث نہیں ملتی, ہاں حج کے بارے میں ملتی ہے کہ حج اگر فرض کسی کا رہ گیا تو وہ کر سکتے ہیں, لیکن عمرے وغیرہ کے بارے میں ایسے کوئی واضح حدیث نہیں ملتی. طواف بھی اسی کے اندر آ گیا, عمرہ ہوگا تو طواف بھی ہے, تو مطلب دونوں چیزیں ایک ہی ہیں. نہیں, اولاد بھی حج کر سکتی ہے, حج عمرے کی باتیں نہیں آ رہی, میں بتا رہی ہوں نا عمرہ اس کے اندر اختلاف ہے, لیکن اولاد فرض حج کر سکتی ہے. یہ جو نفلی حج ہوتے ہیں اس کے بعد کے, وہ نہیں. جیسے بار بار حج پہ جانا کسی کا شوق ہے تو کسی کو وہ کہ ہاں اپنی امی کی طرف سے کر دوں, اپنی کسی طرف سے کر دوں, وہ نہیں. صرف اور صرف فرض حج ادا کیا جا سکتا ہے. اچھا, یہ بھی اس طرح کی معلومات تو اکثر ہوتی ہی نہیں ہے لوگوں کو, اپنی اولاد کو بھی نہیں ہوتی, ان کی کوئی زکوٰۃ ہے یا نہیں, ان کے کوئی روزے ہیں یا نہیں جو ان کے اوپر ہیں, نہ کبھی معلوم کرنے کی کبھی زحمت گوارا کی ہوتی ہے. نمازیں تو ہر ایک کی اپنے اپنے ساتھ ہیں, وہ تو کوئی اور ادا ہی نہیں کر سکتا, قرآن اور کوئی پڑھ کے وہ نہیں کر سکتا. اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ قرآن پڑھ کے نہیں بخشا جا سکتا, تو اس کی بات یہ ہے کہ اس کی کوئی بھی ہمیں سند نہیں ملتی حدیث سے, کہیں سند نہیں ملتی قرآن کے معنی. جن چیزوں کی سند ملی ہے ان کو ہم نے کہہ دیا, اور جن کی سند نہیں ملتی, کیونکہ یہ خالص بدنی ایک عبادت ہے نا, جیسے نماز ہے, جیسے اسی طرح قرآن پڑھنا ہے, تو اس کی نہیں ملتی. اور جب اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے, کوئی ثبوت ہی نہیں ہے, تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اس کا ثواب ملتا. پتہ چلے ہم یہاں پہ پڑھتے جائیں, اس کو تو کچھ فرق ہی نہیں پڑا, اسے بہتر تھا آپ کوئی صدقہ کر دیتے. ٹھیک ہے, تو بلکہ میں تو سمجھتی ہوں زندگی میں ہم ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہیں, اب وہ جی اس کو تحفہ دے دیا, چلو اس نے آپ کو دے دیا, آپ نے پھر اس کو دے دیا, اس طرح کرتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں ہمیں محبت ہے, اصل محبت کا پتہ تب چلتا ہے کہ جب کوئی فوت ہو گیا تو وہ کبھی آپ کو تحفہ نہیں دے سکتا, لیکن آپ اس کے لیے صدقہ کر سکتے ہیں, وہ پتہ چلتا ہے تب کہ صحیح محبت واقعی کس کو تھی. ٹھیک ہے, can do حج, what about grand children or اولاد میں اولاد کی اولاد بھی آ جاتی ہے, نہیں گرینڈ ڈاٹر ان لا نہیں, اولاد میں اولاد کی اولاد بھی آپ کی اولاد ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وقف کرنا کیا ہوتا ہے جی, آپ اور کس کا امرین دار آپ بتائیں گی کہ وقف کرنا کیا ہوتا ہے.
جی السلام علیکم,
جی
وقف کرنا کیا ہوتا ہے؟
جیسے ڈونیٹ کرنا.
اچھا, اور اس کے کیا قاعدے قانون ہیں؟ ڈونیٹ تو یہ کرسچن لوگ بھی ڈونیشن تو بہت دیتے ہیں, ڈونیٹ تو بہت کرتے ہیں, کیا ہمیں
جی جیسے کوئی اپنی وصیت کر کے جاتا ہے تیسرے یا چوتھے حصے میں سے کہ میری طرف سے میرے مرنے کے بعد یہ چیز کسی میرا یہ مال کسی خاص مسجد مدرسے کسی کے لیے یا کچھ کسی خاص چیز کے لیے وقف کر دیا جائے.
اچھا, یہ جو آپ بتا رہی ہیں نا, آپ مرنے کے بعد کہہ رہی ہیں, مرنے کے بعد نہیں, وہ تو وصیت ہے ہی, وہ تو وصیت ہو گئی بس ختم, اس کو وقف نہیں کہتے. وقف یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں کہوں مثال کے طور پہ یہ میرا گھر ہے, میں آپ یہاں پہ ایسا کریں مدرسہ بنا لیں, بچے یہاں پہ آ کے قرآن پڑھیں سیکھیں, چلو اس کی جو بھی مجھے اجر ملتا رہے گا, تو یہ وقف کر دینا. بس میں نے اپنا گھر اس چیز کے لیے دے دیا, میں نے اپنے گھر کا ایک کمرہ دے دیا, میں نے اپنا ایک مکان دے دیا, میں نے فلاں اپنی چیز دے دی, کوئی بھی اس طرح سے کوئی بھی چیز, چاہے آپ کوئی مکان کر سکتے ہیں, کوئی چیز اپنی خرید کے کسی کو دے سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں یہ بس اللہ کی خاطر بس میں نے دے دی, وقف کر دی. اب وہ چیز ایسا نہیں ہوگا کہ بچے بار. اچھا, یہ اب میں کسی اور سے پوچھتی ہوں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرا کثیرا. جی شکیلہ آنٹی, آپ بتائیں گی کہ وہ چیز اس کے بعد وراثت بنے گی؟
جی بیٹا, آپ نے کیا پوچھا؟
جو وقف کی ہوئی چیز, مثال کے طور پہ میں کوئی چیز اپنی وقف کر دیتی ہوں, میرے مرنے کے بعد کیا میری اولاد اس چیز میں سے حصہ پائے گی؟
نہیں, وہ جب وقف کر دی تو وہ مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے وقف, جس کو دیا تھا, جس مطلب جیسے یہ مدرسے کے لیے یا حاجیوں کے ٹھہرانے کے لیے یا کسی چیز کے لیے بھی ہے, تو اس کی چاہے وہ آمدنی ہو یا مرنے کے بعد اس کی بکے گی, تو اس میں کوئی اپنے بچوں کو وراثت میں اس میں نہیں
جی, تو وہ وراثت میں بٹے گی نہیں, وہ وراثت ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں نا, بالکل, اب مثلا میرا کوئی ٹیوب ویل ہے, کوئی پانی کا نلکا ہے, وہاں سے لوگ پانی پیتے ہیں آ کے, اور میں نے بس لوگوں کے لیے وقف کر دیا ہے کہ بس یہ اللہ کی خاطر میں نے بس اس طرح سے دے دیا کہ لوگ اس سے پانی پیتے رہے, میرے گھر کے باہر رونے لگا ہوا ہے. اب وہ نلکا ان کی اس کے اندر نہیں آئے گا کہ وراثت کے اندر بٹ جائے, نہ وہ
نہیں ہوگی, وہ ساری ملکیت ہوگی جس کو پانی لوگ
استعمال کریں. اور کیا اس کو بیچا جا سکتا ہے کہ بچے اس کو بیچ دیں یا آگے اس کو کچھ کر دیں یا کوئی اور اس کو آگے وہ بندہ ہبا کر دے آگے کسی کو؟
اس میں سے وراثت یا کسی کو دینے کا کوئی وہ نہیں ہوگا, وہ عام ایک ہوگا, فی سبیل اللہ وہ لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے.
جی شاباش. دیکھیں, جو ایسی چیز ہوتی ہے نا, یاد رکھیں اس کی تینوں اس کی باتیں اس میں یاد رکھیں, اور اس کے اندر نمبرز لگا دیں آپ حدیث میں, کہ نہ اسے بیچا جائے گا, نہ اس کا ہبا کیا جائے گا, اور نہ اس میں وراثت چلے گی. ٹھیک ہے, یعنی جب آپ نے وقف کر دیا اللہ کی خاطر, تو بس وہ آپ نے سمجھ لیں دے دیا, اب اس کے اندر سے آپ اپنے لیے کچھ بھی استعمال نہیں کر سکتے. اچھا, اب کوئی رہ گیا جس کا میں نے نام نہ لیا, جس کا یہاں پہ نام نہیں شو کر رہا؟ جی شہناز, آپ بتائیے کہ اگر کوئی چیز ہی نہیں رہتی جس کی وصیت کی جائے, کوئی وصیت کرنے کے لیے چیز نہیں ہے, تو اگر نہ بھی وصیت کریں تو کیا درست ہوگا؟
نہیں ہے تو نہ ہی کرے گا, لیکن
نہیں ہے تو, یعنی جب یہاں پہ ہمیں بتایا گیا پہلی حدیث میں کہ لازم ہے,
اس کے پاس کوئی مال وغیرہ نہیں ہے تو
جی کریں جی, ورنہ وصیت کرنا اپنی نصیحت کے طور پہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے,
کوئی حرج نہیں
جی. اگر کوئی مال کی طور پہ چیز نہیں بھی, آپ میں کہتی ہوں میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, اب کچھ ہے ہی نہیں کچھ ہے ہی نہیں, کرتے کرتے کوئی بھی نہیں وصیت کرنی, یہ بات نہیں ہے. وصیت پھر جزاک اللہ خیر, وصیت پھر ان چیزوں کے اندر سے تو کی جا سکتی ہے نا, مثال کے طور پہ یہ بھی ایک وصیت ہے کہ بھائی میرے اتنے روزے رہ گئے ہیں, میں تو نہیں رکھ پائی, اگر میں مر گئی تو پھر تم لوگ اس کو پورے کر دینا, یا میرے پیچھے سے تم لوگ میرا حج کر لینا, میری نہیں ہمت ہے یا کچھ ہے, یا میں اس سے پہلے مر گئی تو یہ کام کر دینا, تو یہ بھی ایک وصیت ہے. ٹھیک ہے, تو وصیت ساری چیزوں کے اندر ہوتی ہے, اس میں صرف مال کے اوپر کر سوچ کے بعض لوگ بیٹھے رہتے ہیں ہمارے پاس کون سا کچھ ہے جو ہم وصیت کریں, تو وصیت نہیں, اور بھی تو کچھ کرتے ہیں. اور وصیت آپ بول کے بھی کر سکتے ہیں, آپ لکھ کے بھی کر سکتے ہیں. جی نیکی کی بات پہ اور اس پہ ثابت کر دوں, یہ سب وصیت میں آتا ہے. اچھا اب ہم لاسٹ اس کے اندر آتے ہیں, لاسٹ والی جو حدیث ہے بہت بہت امپورٹنٹ حدیث. اس میں اور کس کا نام اور کس کا رہ گیا, یہ کون ہے 281829 سے, 281829. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں آپ کافی دن کے بعد آئی ہیں تو آپ سے ہی ہم ایک اگلی حدیث پوچھ لیتے ہیں. حدیث نمبر 1059 ہے. آپ دیکھیں اس میں جو روایت ہے اس میں بعض فرقوں نے, جو بھی وہ فرقے ہیں, انہوں نے صحابہ کرام پر کچھ تان کیا ہے, کچھ اعتراض کیا ہے, وہ کیا ہے؟
ہاں جی, اس میں وہ کہتے تھے کہ حضرت علی کے لیے انہوں نے وصیت کرنی تھی جو کہ نہیں حضرت عمر کی وجہ سے لکھی گئی, کچھ اسی طرح کا میرے ذہن میں آیا.
جی جی, اور ایک اور بھی تان ہے اس میں, دو ہیں.
ایک حضرت علی کے لیے وصیت کی, ان کے آپ کے بعد ان کو خلافت ملنی چاہیے تھی.
جی اچھا, اب آپ
دوسرا نہیں یاد آ رہا. اللہ اکبر,
جزاک اللہ خیرا کثیرا. یہ کون ہے 201988 سے؟
جی السلام علیکم سر, میں.
اچھا چلیں آپ ہی بتا دیں آپ سر کہ کیا.
عشرت.
اچھا عشرت بات کریں, دونوں کی آوازیں سیم ہی ہیں. اچھا جی, اچھا آپ سے تو میں نے پوچھ لیا تھا نرگس کہاں پہ ہیں, ان کا کھولیں. جزاک اللہ خیر عشرت. نرگس کہاں پہ, ان کی لائن کھولیں کہ دوسرا کون. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بتائیے کہ دوسرا کیا تان تھا یا کیا الزام تھا اس حدیث کو لے کے جو بعض فرقوں نے لگایا ہے.
جی اس میں ایک تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ نے جو گستاخی کی, کہتے ہیں کہ وصیت کو لکھنے نہیں دیا. اور ایک جو دوسری حدیث میں ہے کہ وہی ہے یہ کہ جزیرہ عرب سے مشرکین کو نکال دیا جائے اور وہ اسلامی ریاست جو ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم احترام کرتے تھے اسی طرح ان کا احترام کیا جائے. اور تیسری وصیت جو کہتے تھے.
نہیں, میں یہ پوچھ رہی ہوں, میں وصیت نہیں پوچھ رہی, میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ بعض فرقوں نے صحابہ کرام پہ کچھ الزام لگایا اس حدیث کو لے کر, تو وہ کیا الزام ہے؟ کسی صحابی پہ الزام لگایا ہے یا کسی کیا الزام لگایا؟
حضرت عمر رضی اللہ پر لگایا ہے کہ انہوں نے لکھنے نہیں دیا اس کو, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری مرض کے ایام میں کچھ کیا گئے تھے.
بالکل ٹھیک ہے. دوسرا وہ دوسرا انہوں نے بتایا کہ یہ کہ حضرت علی کی خلافت کا لکھوانا چاہ رہے تھے اور وہ نہیں لکھنے دیا. ٹھیک ہے, یہ دوسری بھی بات ہو گئی. ایک اور بات بتائیں گی. جی حجر کا جو لفظ استعمال کیا ہے حضرت عمر نے, تو انہوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ یہ لفظ جو استعمال کیا ہے, یہ اس کے معنی جو بھی انہوں نے کہا کہ بھئی بہکی بہکی باتیں کرنے کے یا اس طرح کے ہیں, تو اس قسم کے معنی انہوں نے آگے اس کے بنائے کہ ایسا مانا ہے, تو انہوں نے تو بہت سخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اور یہ تو بالکل صحیح نہیں ہے جو انہوں نے کیا. تو یہ چیز کو انہوں نے, یہ اس حدیث کو لے کے بیان کیا ایک لفظ کو لے کے, تو یہ لفظ بڑا امپورٹنٹ اس لحاظ سے ہے کہ اسی کو لے کر تو انہوں نے فتنے بنائے. 559 سے کس کا نمبر ہے یہ؟ 559271.
السلام
علیکم. سمیہ. اچھا جی, آج چھپے چھپے لوگ بھی مل گئے ہیں. اچھا اس کا جواب کیا ہوگا سمیہ؟
جی کس کا؟
اسی بات کا جواب. یہ جو اعتراض ہیں ان کا جواب بتائیں کہ ہم کیا جواب دیں گے ان کا, جب کوئی یہ بات کہے گا تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ ان تینوں جو اعتراضات ہیں ان کی الگ الگ جواب.
ان تینوں اعتراضات کے سر نے یہی بتایا تھا کہ اگر کوئی اتنی اہم بات ہوتی تو تو صحابہ اکرام ایسا نہ کرتے, مطلب کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا تھا جیسے ان کی شان میں قرآن کی آیات نازل ہوئی پردے والی, اور دوسری کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ایسی کوئی گستاخی نہیں کی ہے جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا خیال کیا کہ اگر کوئی بیماری میں ہے, بہت زیادہ تکلیف میں ہے, تو ہمیں اس کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے. اور صحابہ اکرام ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہ مکمل چھوڑے, دین مکمل ہو گیا تھا اس وقت اور انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ اب کسی ایسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہی جو ضروری ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے بہتر ہونے کا انتظار کر رہے تھے یا ان کو آرام دینا چاہ رہے تھے.
اور یہ جو بات ہے کہ حضرت علی کا لکھوانا چاہ رہے تھے اور وہ نہیں لکھنے دیا خاص طور پہ, اس کا کیا جواب دیں؟
جی اس کا تو جواب کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا تو وہ یعنی خلافت ایسا نہ ہے موضوع نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر لکھنا چاہتے تو کوئی اشارہ نہ دیتے یا اشارہ نہ کرتے.
جی
وہ صرف مطلب کہ دل کو نرم کرنے والی یا گمراہی سے بچنے والی بات کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم گمراہ نہیں ہوگے, تو اس میں کوئی دوسری یعنی کہ جیسے فتویٰ والی بات نہیں تھی کہ یہ فلاں کام ضروری ہے جو ہونا چاہیے.
جی صحیح شاباش جی. عدیلہ آپ اسی بات کو ان اعتراضات اور پوری لسٹ بتائیں اور جواب بتائیں ایک ایک کر کے. جی جی عدیلہ کی لائن اوپن ہے یا نہیں؟
السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی جی بتائیے.
سالوں میں جو فیچر کا ورڈ تھا اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم شاہ نے ہمیں بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا کہ ہم مکر کے لیے بھی بولتے ہیں تو اس میں اچھے میں بھی آتا ہے اور اس میں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی بیماری کی وجہ سے انسان کو زیادہ نہیں کر پا رہا ہو تو پھر جو ہے اس وقت بھی ہجر کا ورڈ بولا جاتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس ٹائم پہ یہی پوائنٹ تھا کہ انہوں نے اس نے کہا کہ آپ وسلم اتنی مشکل میں ہے تو ان سے نہ پوچھا جائے. سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ تھا کہ حدیث میں شروع میں ہی بتا دیا گیا کہ جمعرات کا دن تھا اور جمعرات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو وہ منڈے کو بھی, تو اگر دیکھا جائے تو تقریباً 4 سے 5 دن بنتے ہیں اور ایسا نہیں ہے بیچ میں ان کو الحمد للہ وفاتا بھی ہوا تھا, انہوں نے ابو بکر صدیق کی نماز کا بھی حکم دیا تھا. اگر کوئی ایسی بہت اہم بات ہوتی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حکومت مسلمہ کے لیے بہت حریف تھے تو وہ اتنی اہم بات ہوتی تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کو ریپیٹ نہیں کرتے یا دوبارہ نہیں کرواتے. تو وہ صرف ایک انہوں نے جیسے ایک نصیحت کرنی تھی اس وجہ سے جو ہے اس کو چھوڑ دیا گیا. ادر وائز ان کے پاس ٹائم بھی تھا اور حضرت عمر کا جہاں تک ہے تو ہم تو ان کے فن و فاسد کی بہت زیادہ مثالیں دیکھتے ہیں. الحمد للہ ان کی اتنا ان میں سہم تھا تو ایسا نہیں کہ انہوں نے اس ٹائم پہ نوزو بلا کی ہجر کا اس میں بولا
کہ بولا. ہاں اور ہم انہیں باتوں کو اس چیز میں بھی ایک ہجر کے لفظ میں بھی اور دوسری یہ کہ کسی نے لکھوانے نہیں دی تو اس کے اوپر بھی اس بات کو بتا سکتے ہیں کہ جب اتنے سارے دن تھے اور اگر اتنی اہم بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات سے لے کے منڈے تک کافی دن تھے, کسی اور وقت میں بھی لکھوا سکتے تھے. اور دوسرے یہ جو آپ نے بات بتائی کہ حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ کرتے ہوئے خیال کرتے ہوئے ان کو تکلیف نہ دی جائے, اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہ لکھوائی جائے. تیسرا جو بات حضرت علی کی خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ ان کی خلافت کے اوپر لکھوانی تھی, اس کا آپ کیا کہیں گی؟ اور کوئی پوائنٹ آتا ہے آپ کے ذہن میں؟
حضرت علی خلافت کے لیے تو اگر انہوں نے لکھوانی ہوتی تو وہ تو پھر سب سے بڑھ کر جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کی نماز کے لیے انہوں نے حضرت عمر کو جماعت نہیں کروانی تھی, حضرت ابو بکر صدیق کو ہی کہا کہ وہ جماعت کرائیں گی. اگر خلافت کا ہوتا تو وہ کیوں نہیں بتاتے خلافت.
اور یہ غور کریں نا کہ یہ جو حدیث کے راوی ہیں وہ عبداللہ بن عباس ہیں اور وہ بھی اہل بیت میں سے, اور آپ دیکھیں کہ کیا وہ چاہیں گے کہ حضرت علی کی خلافت نہ ہو؟ وہ تو ظاہر ہی بات ہے وہ تو انہی کے رشتے دار ہیں, وہ تو چاہیں گے اگر حضرت علی کا نام لیا ہوتا تو وہ ضرور اس چیز کو روایت کرتے, لیکن اگر انہوں نے نہیں روایت کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی بات نہیں تھی. ورنہ جو وہ کہتے ہیں کہ تیسری بات وہ بھول گئے, تو شاید یہی بات تھی کہ حضرت علی جو ہے نا ان کی جو خلافت کی تھی وہ والی بات تھی جو وہ تیسری ہدایت کو بھول گئے, جو یہ پہلی حدیث میں ہے 1059 میں اینڈ میں جو آتا ہے کہ تیسری ہدایت میں بھول گیا, تو کیا وہی بات. اور پھر دوسرے کہ ایک بندے کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بندہ کوئی روایت نہیں کر رہا ہوتا تو بہت سارے لوگ حدیث کو روایت کرتے تھے, تو کسی اور کو بھی یاد آ سکتی تھی اگر یہی بات ہوتی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرن کثیرا. اب آپ لوگ مجھے یہاں پہ بتائیں گے مین اسکرین پہ کہ اور آپ لوگوں کو اس حدیث سے کیا باتیں ہیں جو سبق ملے, کیونکہ سب کے نام ہو چکے انہوں نے پڑھائی تھی. جی, اور پلس ہی ہیڈ مینی ڈیز ڈونٹ کیئر اباؤٹ خلافت دیٹ مچ دیٹ دیز پیپل کیئر. ہاں وہ تو صحیح ہے, مگر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیئر تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں تھی کہ مجھے خلافت ملے, کیئر تو ان میں سے کسی کو بھی ایسا لالچ نہیں تھا کہ ہمیں خلافت ملے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرمایا ہوتا تو یہ بات سامنے آ جاتی, اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو نہیں بتائی جا سکتی تھی, کیونکہ یہ بڑی اہم بات تھی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانی ہوتی اور ایسی اہم بات کی نصیحت کرنی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی موقع دیکھ کے یہ نصیحت فرما سکتے تھے. اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی امامت کے اوپر سختی کی تھی کہ نہیں وہی امامت کرائیں گے, تو پھر اور چیزوں کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی کر کے ایک بات کہلوا سکتے تھے, لکھوا سکتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اہم بات کو پھر گیو اپ نہیں کرنا تھا کہ اس کے اوپر چھوڑ دیتے کہ نہ لکھوائی جائے اور کوئی بات نہیں جاؤ ختم بات, یہاں پہ شور وغیرہ نہ کرو یہاں سے جاؤ, یہ پھر نہیں کہنی تھی اگر یہ اتنی اہم کوئی بات ہوتی. یہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جی لاسٹ حدیث کے سبق بتانے آپ نے, یہ ایسے ہی سمجھ لیں آپ کے خود کا نخواستہ کسی کی کوئی امی بستر مرگ پہ یا کچھ ہیں اور وہ کچھ بات کہنا چاہ رہی ہیں اور ان کو اس وقت وہ ایک تکلیف میں بھی ہیں اور وہ ہیں سب نصیحتیں پہلے وہ سب کر چکی ہیں, تو ایسا نہیں کیا جائے گا کہ کوئی جو ان کی پیاری بیٹی ہوگی یا بیٹا ہوگا وہ کبھی نہیں یہ کرے گا کہ نہیں لے کر آؤ اور ان کو پینسل دو کہ یہ جلدی لکھیں اور ان کو ایک تکلیف میں ڈالا جائے. وہ کہیں گے کہ انہوں نے پہلے بتا دیا ہوا ہمیں, اب ان کو کوئی بھی کسی تکلیف میں نہ ڈالے. وہ اس وقت کیا دیکھیں گے, اہم ترین چیز کہ تکلیف نہ ان کو کسی طرح بھی ہو, جو کہ حضرت عمر کا یہی وہ تھا ارادہ. اگر کوئی بیمار ہے and he says something that's not good for them, we can listen, it's okay if it's good for that. ہاں جی بالکل, اگر اولاد ہے اور چاہے والدین کچھ ایسی بات کر رہے ہیں مثال کے طور پہ کہ ان کو اس وقت تکلیف ہے اور وہ بعض دفعہ ایسے کھانے کی ضد کرنے لگتے ہیں, ایسی چیزوں کی ضد کرنے لگتے ہیں جو ان کے لیے صحیح نہیں ہوتی, تو اس وقت ان کو نہ دی جائے. نبی کریم اپنی زندگی میں ایسا کر سکتے تھے. جی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگریڈ ود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینی اوکیشن, بالکل صحیح. کوئی دنیاوی مصیبت اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ انسان اللہ کے ہاں برا ہے, بالکل صحیح شاباش. کہ کوئی دنیاوی مصیبت یا مرنے کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کسی انسان سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے یا اس کو بڑا کوئی, کبھی آپ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہر ایک کو اس سے محفوظ رکھے, مگر کسی کی آپ موت کی سختی دیکھتے ہیں, بہت تکلیف دیکھتے ہیں اس وقت, اس کا برا حال دیکھتے ہیں اس وقت, تو کبھی نہ یہ سوچے کہ یہ کوئی برا انسان ہے, دیکھا اس کو تو سزا ہوئی یا یہ ہے وہ ہے, یہ چیزیں نہیں, کیونکہ اس وقت کی تکلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوئی تھی. یہ امت کا ٹیسٹ ہو گیا. جی مرنے والے, بالکل ٹیسٹ کس لحاظ سے وہ بھی لکھیں, مرنے والے کے پاس خاموش رہنا چاہیے, شاباش. ہاں یہ ایٹیکیٹس ہمیں سیکھنے ہیں کہ مرنے والے کے قریب بستر مرگ پہ کوئی ہو یا ایون کوئی بیمار ہو تو بہت اپنا ہلا گلا نہیں وہاں پہ شروع کر دیتے کہ شور شرابہ شروع کر دیں اور اپنا ایک فن شروع کر دیں وہاں پہ. اس کی بیماری کا احساس کرنا چاہیے. بعض دفعہ ہم بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں, میرے خیال اس کو اور زیادہ بیمار کر کے آ جاتے ہیں. وجہ دو وجوہات ہوتی ہیں, ایک یہ یا تو اتنی باتیں کریں گے کہ وہ جو ہے نا بےچارے کا جو نہ بھی بیماری ہو تو وہ بھی لگ جائے, اس کے سر میں درد ہو جائے یا بیماری کی شدت بڑھ جائے گی, یا اتنا دیر اس کے پاس بیٹھیں گے کہ اس کی جان ہی نہیں چھوڑیں گے تو وہ تھک جائے گا. کیسے کہ وزٹ تو تھوڑی دیر کے لیے جائیں, ہاں جی کسی بیمار کے وزٹ کے لیے جائیں تو تھوڑی دیر کے لیے جائیں, شاباش. دیر شوڈ بی نو کراؤڈ نیئر سک پرسن, بالکل ناٹ ٹو مچ نوائز, شور تو کرنا ہی نہیں ہے. مریض کے سامنے بحث سے پرہیز کرنی چاہیے, شاباش. حدیث بھی لکھی گئی, بالکل گڈ پوائنٹ کہ حدیث اس وقت بھی لکھی گئی ہے. بیمار کے پاس زیادہ نہ بیٹھیں, دنیا کی باتیں نہ کریں اور دعا کریں, شاباش بالکل صحیح ہے. اب ہم سوچتے ہیں کہ بیمار کا ہم دل لگا رہے ہیں, تو اس کا دل لگانے کے لیے ہم اتنی دیر بیٹھتے ہیں کہ وہ اس کو ہم تھکا دیتے ہیں. یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں, یہ ہمیں ایڈیکیٹ سیکھنی چاہیے. یا مثال کے طور پہ آپ مثلا ہے کہ کسی کے شوہر کی عیادت کے لیے گئے ہیں اور اس کی بیوی کے پاس بیٹھے ہیں. اب اس کو اتنی دیر آپ نے انگیج کر لیا ہے کہ اب وہ بیچاری اپنے شوہر کو دیکھے گی کہ وہ جو مریض کے یہ عیادت کرنے والے آئے ہیں ان کے پاس بیٹھے گی. تو کسی صورت بھی نہیں, اس کے گھر والوں کو بھی نہیں ایسا انگیج کرنا چاہیے کہ وہ آپ کی ہی مہمان نوازی میں لگے رہیں. بیمار کے پاس بحث, نوائز اور رش نہیں ہونا چاہیے. بالکل شاباش. یعنی یہ صرف مرنے والے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر بیمار کے لیے بھی ہے. درجات کی بلندی بھی ہو سکتی ہے, بالکل. چاہے جو وہ اگر اس کی سختی اس وقت ہو رہی تو اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شاید بھیجی ہو. جی بالکل صحیح. ٹیسٹ اس طرح ہے کہ لوگوں نے محبت میں غلوف کر دیا. بالکل, یہ بھی ایک وہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے حضرت علی کو بنانے کے لیے کیا اور اس کے بعد اتنی بڑی بڑی باتیں لگا دی ہیں, حضرت عمر سے عداوت اور ان سے ایک کینہ دل کے اندر رکھا. اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کسی صحابی کے لیے دل کے اندر کوئی بھی غلط بات رکھنا جائز نہیں ہے, چاہے وہ حضرت عمر نے کوئی بھی الفاظ فرمائے ہوں. ان کی پوری زندگی کا جو ہسٹری ہے وہ ایک چیز بتاتی ہے اور ایک صرف لفظ پکڑ کے ان کی ساری زندگی کے باتوں کے اوپر, کارناموں کے اوپر اور خدمات کو نظر انداز کر دینا یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے. How will امت deal with this اختلاف? If the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم stayed quiet then it means it was not a big thing. بالکل, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں ہو سکتا تھا کہ کسی بڑی چیز کے اوپر خاموشی اختیار کرتے اور اس کو جانے دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کی فکر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے کام کو آگے چلنے کے بجائے خلافت کی بحث میں پڑ. بالکل بالکل سے شاباش, بہت اچھی ہمیں بات بتائیے کہ انسٹیڈ آف کہ وہ وہاں پہ اس چیز کی فکر کرتے ہیں کہ دین کو آگے کیسے پھیلایا جائے, وہ بعد میں آنے والوں نے اس فکر کو زیادہ کیا کہ کس کو ملنی چاہیے تھی اور نہیں ملی اور کیوں حضرت عمر نے ایسا کیا. اس وقت جو وہاں پہ موجود لوگ تھے ان میں یہ اختلاف نہیں ہوا, لیکن یہ بعد والوں کو زیادہ فکریں ہو گئیں اور زیادہ یہ بڑے بن گئے کہ انہوں نے اتنے بڑے صحابی کے اوپر ایسی بات لگا دی. اور حضرت علی بھی تو وہاں پہ موجود تھے, وہ خود بھی کہہ سکتے تھے کہ میں زیادہ حقدار ہوں یا میرے بارے میں کہا گیا یا اور صحابہ کرام تھے, اتنی بڑی بات کو انہوں نے لٹ کو کر دینا تھا. سوسائدت امت مسلمہ واز ڈیوائڈیڈ, واز تو نہیں تھی لیکن بعد میں ڈیوائڈ ہوئی. اس وقت کے لوگوں نے ایسا کوئی اختلاف نہیں کیا تھا, بلکہ خلفائے راشدین کے زمانوں میں کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا. یہ بعد میں اس کے بعد ہوا, چاروں خلفاء کے بعد ہی اختلافات شروع ہوئے, خلافت کس کو ملنی چاہیے اور کس کو نہیں. اور یہ جو فرقہ ایک پیدا ہو گیا جنہوں نے اس چیز کو بہت ہوا دی, انہوں نے تو بہت ساری پھر خرابات پیدا کی. مرنے کے ٹائم بھی دین کی فکر کر رہے ہیں نوٹ دنیا. بالکل, آج کل مرتے وقت بھی دنیا سوار ہوتی ہے کہ بچوں کے کیا کریں گے, کیا کھائیں گے مرنے والے, یہ سوچتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ دین کی فکر لگا دے اگر تو پھر مرتے وقت بھی یہی ہوگی, زندگی میں بھی یہی ہوگی. جی سزا وہ ایک تھے, ہم ان کے نام پر گروپ بنا لیے. بالکل صحیح آپ نے شاباش, بہت اچھی بات کی کہ وہ تو ایسے کٹ کے نہیں رہے جیسے ہم نے انہی کے ناموں کے اوپر الگ الگ فرقے کریٹ کر لیے. اور پھر ان فرقوں میں بھی اس قدر تشدد ہے کہ یعنی اس میں اتنی شدت ہے کہ بالکل دوسری بات کو سننا یا سمجھنا بھی گوارا نہیں کرتے, حالانکہ سب کا ایک کلمہ, ایک رسول, ایک کتاب ہے, ایک کعبہ. ہمارے دین پر بہت ظلم ہو گیا. بالکل آپ کی بات صحیح ہے, بس دیکھنا یہ ہے کہ ہم کہیں ظلم میں تو شامل نہ ہوں. گیسٹ کے آنے والوں کی عزت کرنی چاہیے جی, وفد کی. اور ٹیچر دین سمجھیں گے تو گمراہ. جی صحیح بات ہے, بالکل آپ کی بات صحیح ہے. لیکن ان کے علماء بھی ایسے تھے جنہوں نے ان کو گمراہی کی طرف ہی دعوت دی, اسی لیے جو علماء ہیں ان کی بہت زیادہ پوچھ ہے. جی صلات اور مملکت ایمانکم نماز اور جو تمہارے ہاتھ کے اندر ہیں ان لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. آج چونکہ کلاس نہیں ہوگی اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جو ریویو تھا مس ہوا تھا, الحمدللہ سارا کور ہو گیا. نیکسٹ ٹائم اب آپ کا ریویو نہیں ہوگا, آپ لوگ اپنی آپ کا ٹیسٹ ہوگا اگلے دن سیرت کا, تو آپ لوگ اس کی تیاری کریے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد والے ویک میں ہم ملیں گے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.